أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. آج 13 ماہ مبارک رمضان کو انشاءاللہ قرآن مجید کا 13واں جز ہم پڑھیں گے. پہلے ہم تقریباً 14-15 منٹ انشاءاللہ تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر وضاحت سارے جز کی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. سلوات پڑھیے محمد والے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات وجعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلاة الله. تلاوت میں ہم نے سورہ یوسف کا باقی ماندہ حصہ تلاوت کیا اور اس کے بعد سورۃ الرعد آیت نمبر 3 تک ہم نے تلاوت کی. انشاءاللہ باقی ماندے سپارے کو جز کو انشاءاللہ آپ خود تلاوت فرمائیں گے. سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے 13 جز شروع ہوتا ہے, یہیں سے ہم ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کرتے ہیں. رحمان و رحیم اللہ کے نام سے, اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ نفس تو برائی پر اکساتا ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے, بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کوئی جب ان بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جن میں زلیخا بھی تھی, اور انہوں نے گواہی دی کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصور اس طرف سے تھا, اس کے بعد بھی حضرت یوسف انکساری کا اظہار فرما رہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا, ایسا نہیں ہے کہ نفس برائی نہیں کروا سکتا. اور یہاں پر یہ نقطہ بھی ہے کہ یہ اللہ نے انسانوں کے لیے جن کو نمونہ بنایا انبیاء کو, ان کے اندر وہ تمام قوتیں ہیں جو انسانوں میں ہوتی, ایسا نہیں کہ ان کے اندر خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مرد اور عورت کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ایک جاذبہ رکھا ہے, ایسا نہیں کہ انبیاء کے اندر ہوتا ہی نہیں. یہ قرآن مجید کی آیات گواہ ہے, آگے بھی سورہ احزاب جب آئے گی تو انشاءاللہ وہاں پر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اسی بات کا اشارہ آئے گا. تو انبیاء کے اندر اگر وہ قوتیں نہ ہوں جو انسانوں کے اندر ہیں, تو پھر انبیاء انسانوں کے رہنما نہیں بن سکتے. اور انسان قیامت کے دن اللہ پر گویا کے اعتراض کریں گے کہ آپ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ بنایا کہ جن کی ایکسٹرا آرڈنری صفات تھی. مثلا ہمیں تو اس بات کی خواہش ہوتی تھی اور ہم کنٹرول کرتے تھے, یہ تو ایک جہاد ہے, لیکن ان کے اندر تو یہ خواہش ہی نہیں تھی, پھر ان کا کیا جہاد ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں تو بھوک لگتی تھی, ان کو بھوک نہیں لگتی تھی اگر ہم یوں سمجھیں, ہمیں پیاس لگتی تھی, انہیں پیاس نہیں لگتی تھی, ہم اگر عبادت کرتے تھے تو ہمیں تھکاوٹ ہوتی تھی, انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ایک صحیح راہبر اور اسوہ قرار دیا جا سکے اللہ کے نبیوں کو. اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ نفس تو برائی پر اکساتا ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے. نبیوں کی تعلیمات یہ, ہر چیز میں اپنا سہارا اللہ کو قرار دیتے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں. اور ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, اس کے ہر کام میں تکیہ اس کا اللہ پر ہونا چاہیے تاکہ اسے ہر وقت خدا یاد رہے, اور اس طرح اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں بھی ختم ہو جائیں. بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا رحم والا ہے. 54, اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ, میں اسے خاص طور سے اپنے لیے رکھوں گا. پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی تو اس نے کہا بے شک آج آپ ہمارے با اختیار امانت دار ہیں. یعنی جب یوسف کی خواب کی تعبیر سنی بادشاہ نے تو بھی امپریس ہوا, اور پھر یوسف کو بلوا بھیجا, اور جب یوسف نے بات کی بادشاہ سے تو وہ اس پر گویا کہ حضرت یوسف کی شخصیت واضح ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ اس نے باقاعدہ سے اپنے پاس ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا, با اختیار امانت دار. اب یوسف نے خود سے حضرت یوسف نے
مطالبہ کیا. یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کریں کہ میں بے شک خوب حفاظت کرنے والا مہارت رکھنے والا ہوں. یعنی اس شعبے کا مطالبہ کیا کہ جس کی میں اچھی طرح حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس میں مہارت بھی رکھتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے صفات, ایک اچھے کیا کہیں, چاہے افسر کہہ لے عہدے والا یا خدمت گزار کہہ لے, کہ افسر در حقیقت خدمت گزار ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں سید القوم خادم القوم, جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اس کی صفات کیا بتائیں؟ ایک امانت دار, خیانت نہیں کرتا, بیت المال میں مس یوز کرنا, خرابیاں کرنا, اپنے طرف اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لینا, امانت دار ہوتا ہے. دو, حفاظت کرنے والا, یعنی اسے ضائع ہونے سے کسی بھی طریقے سے بچاتا ہے. اور کہ البتہ یہ بھی امانت داری کے اندر ہے, لیکن بعض بندہ امانت دار ہوتا ہے لیکن اس کو حفاظت کے طریقے نہیں آتے ہوتے. امانت دار ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, لوگ ادھر ادھر سے لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی حفاظت کی صلاحیت بھی, یعنی چکنہ ہوشیار, اور اس کے بعد علیم, جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کی ساری معلومات رکھتا ہو, اس میں متخصص ہو. تو یہ صفات ایک اچھے صحیح افسر کہہ لیں یا خادم کہہ لیں اس کے اندر ہونی چاہیے, جس کو کوئی عہدہ دیا جائے کسی عہدے پر اس کو رکھا جائے. اور یہ جتنی آپ دیکھتے ہیں ممالک میں نظامات میں کرپشن اور بےمانی ہوتی ہے, نا اہل لوگوں کو بنانے سے ہوتی ہے. چاہے نا اہل لوگ کو کسی بندے کو کسی سیٹ پر بٹھا دیا جائے, چاہے نا اہل یزید کو امت پر مسلط کر دیا جائے, جبکہ اہل افراد اس سے اچھے افراد موجود ہوں, اور بعد میں پھر کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگ جائے کہ اس کے لیے تعویلیں کرتے رہے کہ اس کو صحیح لگایا گیا تھا. تو یہ جو صفات بتا رہا ہے قرآن مجید, وہ صفات معیار ہیں, اسی میرٹ پر افراد کو رکھا جائے. 56, اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا جہاں وہ, آپ دیکھیں جہاں وہ غلام بن کر بکنے کے لیے آئے تھے, یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنا لے. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. بہت ایک اہم ترین پیغام ہے اس میں ہم سب کے لیے, کہ ہم کسی چیز تک پہنچنے میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اگر خدا نے ہمیں وہ دینی ہے, ہم اس کی اطاعت کیے جائیں, ہم اس کی رضا طلب کریں, اپنی ذمہ داری صحیح ادا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے کہ جو غلام بن کے وہاں پہ بکنے آئے. خدا بند عالم دے دیتا ہے, ہم حلال اور جائز حدود سے تجاوز نہ کریں. یہ سورہ یوسف پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو کیا ہوا یوسف کے ساتھ, اور ہم نے ہم کہاں لے گئے, کیوں اس نے ہماری نافرمانی نہیں کی. اس نے ہر بڑے بڑے مشکلات میں, بڑے بڑے امتحانوں میں یوسف نے اللہ کی رضا کا خیال رکھا. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. 57, اور آخرت کا اجر تو ایمان اور تقوی والوں کے لیے زیادہ بہتر, یعنی یہ دنیا میں بادشاہ بھی بنا دے تو بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا آخرت کے اجر سے. اصل اجر جو مومن کا ہے وہ تو آخرت کا ہے. 58, اور برادران یوسف, یہ بھی ایک میسج ہے کہ دنیا میں بعض اوقات ہم دے دیتے ہیں, بعض اوقات مصلحت نہیں دیتے, تمہارا ظرف نہیں ہوتا اس چیز کا جسے تم طلب کر رہے ہو, لیکن اگر تم مومن ہو تو ایمان رکھو, مطمئن رہو کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہے, اور اللہ نے آخرت میں اس دنیا سے کئی گنا بہترین تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. آخرت پر اگر مومن کو یقین نہ ہو, وبالآخرت ہم یوقنون, وہ مطمئن رہ نہیں سکتا. وہ مومن ہی نہیں ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے. کیوں؟ وہ چاہے گا سب کچھ دنیا میں ملے, دنیا ہی میں اس کو غم بھی بڑے لگیں گے اور خوشیاں بھی اس کو سب کچھ لگے گی, دنیا اس کو اپنا سب کچھ لگے گی. لیکن جس کی نظر آخرت پر ہے, دنیا کی مصیبتیں بھی بڑی بڑی بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں اس کے لیے, صابر رہتا ہے, اور دنیا کی خوشیاں بھی اس کو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نہیں نکلنے دیتی. 58, اور یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے ہاں حاضر ہوئے, پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے. 59. اور جب یوسف ان کے لیے سامان تیار کر چکے تو کہنے لگے دوبارہ, یعنی جب دوبارہ ہو تو باپ کی طرف سے اپنے ایک بھائی کو میرے پاس لانا. باپ کی طرف سے, یہ کیونکہ ان کے سوتیلے بھائی تھے, یوسف کے سگے تھے اور باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے وہ بنیامین. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ ان کو ترغیب دلائی تاکہ وہ دوبارہ حتمند آئے. 60. پس اگر تم اس بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس سے نہ تمہیں کوئی غلہ ملے گا اور نہ ہی میرے قریب آنا. 61. انہوں نے کہا, ہم اس کے والد سے اسے طلب کریں گے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے. 62. اور یوسف نے اپنے خدمت گاروں سے کہا, ان کی پونجی, یعنی جو انہوں نے پیمنٹ کی تھی, قیمت دی تھی غلے کی, انہی کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں تو اسے پہچان لیں, اس طرح ممکن ہے وہ واپس آ جائے. یعنی ایک اور بونس کی چیز, ان کے پیسے بھی واپس رکھ دیے تاکہ حتمن اور ان کے دلوں میں لالچ پڑے اور وہ واپس آ جائے. 63. پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے, اے ہمارے بابا, ہمارے لیے غلے کی بندش ہو گئی. یعنی بجائے پہلا غلے کی بات نہیں کی جو لائے تھے, پہلے بدخبری سنائی, کیونکہ اب بنیامین کو لینا تھا وہاں سے. پہلے بدخبری یہ سنائی کہ ہمیں اب اور غلہ نہیں ملے گا, تاکہ حضرت یعقوب کو پہلے سے پریشر میں لے لیں. ہمارے لیے غلے کی بندش ہو گئی, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کریں اور بے شک ہم بھائی کی حفاظت کریں گے. 64. یعقوب بولے, کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. ہمارے بھی جملے ایسے ہی ہونے چاہیے, قرآن یہ سکھا رہا. آپ دیکھیں انبیاء باتیں کرتے ہیں, ہر بات میں اللہ پر توکل, اللہ سے رابطہ جھلک رہا, جو بھی بات کرتے ہیں خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی خود جو کرنا کرتے ہیں لیکن نتیجے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ قرآن کی آیات دیکھیں, بھرا پڑا قرآن اس تربیت سے. 65. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی. کہنے لگے, اے ہمارے بابا, ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے, یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے اور وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا. یعنی یہ جو پیسے بچ گئے ہیں ان سے بھی ہم مزید خریدیں گے, بہت زیادہ غلہ ہو جائے گا, آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیں. 66. یعقوب نے کہا, میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے, مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ, یعنی تمہارے بس سے باہر نکل جائے. اس کے علاوہ تم اللہ سے عہد کرو, عہد میرے سامنے کرو کہ تم اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے. کیونکہ حضرت یعقوب کو پتا تھا پہلے انہوں نے کیا کیا, لیکن ساتھ یہ بھی خیال رکھا کہ بعض ایسے حالات آتے ہیں کہ جب مسئلہ انسان کے اختیار سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھا کہ وہ تمہارے اگر اختیار سے نکل جائے پھر نہیں, لیکن جب تک تمہارے اختیار میں ہے تم کوئی خرابی اس کے ساتھ نہیں کرو گے جیسے یوسف کے ساتھ کیا تھا, اور اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے. پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا, اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم بھی کسی سے معاملہ کریں تو وہ حفاظت کریں اپنے عہد کی, لیکن اگر دیکھیں کہ اس کے کوئی ایسا کام ہو گیا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا تو پھر اس پر بوجھ نہ ڈالیں, پھر اس کے ساتھ مصالحت کی جائے. پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تو یعقوب نے کہا, ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے. قرآن کا لفظ ہے وکیل, یعنی خدا اس پر وکیل ہے, خدا اس پر ضامن ہے. 67. اور یعقوب نے کہا, بیٹو, تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. دیکھیں, یعنی میں اللہ کے نبی ہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تدبیر بتا رہا ہوں, کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ تاکہ اگر حادثہ آئے تو سب پر نہ آ جائے, کوئی مشکل پیش آئے تو سب پر نہ آئے. کیونکہ اب ایک بیٹا جو بنیامین پاس تھا وہ بھی بھیج رہے تھے کچھ, باقی کوئی نہیں پیچھے. اب ان کو حفاظت کی اپنی تدبیر بتا رہے ہیں کہ اگر حادثہ آئے تو تم سب کے ساتھ حادثہ پیش نہ آ جائے, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے. بہت خوبصورت ہے قرآن مجید کی توحید. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. قرآن مجید کی توحید خالص اور انتہائی خوبصورت ہے. انبیاء سکھاتے ہیں, اللہ انبیاء کے ذریعے سکھاتا ہے ان کی باتوں اور ان کے اعمال کے ذریعے سے. الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا لفظ قرآن میں آیا. 68, اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا. اب اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تدبیریں تم کرو لیکن ہوں میں ہی جس نے کرنا ہے. کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا مگر یہ کہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کر دیا کہ میرے بچے محفوظ رہیں. انہوں نے تدبیر بتا دی, اختیار سارا اللہ کے پاس تھا. اور یعقوب یقیناً صاحب علم تھے اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. 69, اور جب یہ لوگ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی, کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں, بس ان لوگوں کے سلوک پر ملال نہ کرنا. یوسف نے کان میں بتا دیا بنیامین کو کہ میں یوسف ہوں, آپ کا بھائی ہوں, لہذا اب آپ نے مطمئن رہنا ہے. 70, پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر لیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا. پھر کسی پکارنے والے نے آواز دی, اے قافلے والو تم چور ہو. اب دیکھیے اس میں بڑی باریکی ہے. حضرت بنیامین کو تو حضرت یوسف نے اپنا پلان بظاہر پہلے ہی بتا دیا تھا, لہذا ان کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کام کیا جا رہا ہے ہیلا تاکہ رکھا جا سکے. اور اگر کوئی کہے کہ وہ تو چور نہیں تھے تو وہ چور تھے. انہوں نے حضرت یعقوب کی چوری کی تھی, یوسف کو چوری کر کے انہوں نے بیچ دیا تھا, تو وہ چور تھے, انہیں چور کہنے میں کوئی اعتراض نہیں. اور رہے بنیامین, تو ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہیلا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو حضرت یوسف اپنے پاس رکھ سکے. 71, وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے, حضرت یوسف کے بھائی. 72, کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے, اور جو اسے پیش کر دے اس کے لیے ایک شتر کا ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے, اور میں اس کا ضامن ہوں. یعنی انعام اناؤنس کر دیا گیا کہ جو بھی پیالہ لے کر آئے گا, یہ اس لیے تاکہ ان کو شک نہ پڑے کہ معاملہ ہے کیا. 73, قافلے والوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں کو بھی علم ہے کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے نہیں آئے, اور نہ ہی ہم چور ہیں. 74, انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. 75, کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے وہ جو چیز گم گئی ہے, وہ جس کے سامان میں پایا جائے وہی اس کی سزا میں رکھ لیا جائے. ہم تو ظلم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعنی حضرت یعقوب کے یہاں اس علاقے میں جو آئین تھا وہ یہ تھا کہ جو شخص کسی کی چیز چوری کرتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو کچھ عرصہ پھر اسی کی غلامی میں رہنا پڑتا تھا. چھہتر, پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا, تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ڈائریکٹ بنیامین کا تھیلا کیوں دیکھا ہے. پہلے باقی تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا, پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا, ہم نے یوسف, چونکہ سب کاموں کے پیچھے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کو فہیم بنانے والا، علم عطا کرنے والا اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ وہ شاہی قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، یعنی جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، جو حضرت یعقوب کے ہاں قانون تھا اس کے مطابق رکھ سکتے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ورنہ وہ شاہی قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. یہ مگر یہ کہ اللہ چاہے یہ ہر جگہ پر خدا اپنی قدرت کا جلوہ قرآن میں دکھاتا ہے. جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بالا تر ایک بہت بڑی دانا ذات ہے، یعنی کوئی اپنے علم پہ اترائے نہیں، ہر ذی علم کے اوپر ایک علیم ہے، یعنی سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. 77 کہنے لگے، یعنی برادران یوسف کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی تو پہلے چوری کی تھی. ابھی بھی دیکھیں کہ یوسف کا جو وہ بغض ہے وہ ان کے اندر موجود تھا. کیوں انہوں نے کہا یوسف نے چوری کی تھی؟ یہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف کی ظاہراً پھوپھی ان کو اپنے پاس کچھ عرصہ گھر میں لے گئی. یوسف ان کو بہت پیارے لگتے تھے. جب حضرت یعقوب واپس لینے آئے تو ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ یوسف کو واپس بھیجیں، تو انہوں نے بھی وہی کام کیا یوسف کے ساتھ جو یوسف نے بنیامین کے ساتھ کیا. انہوں نے اپنا ایک بند، کمر بند، وہ کپڑوں کے نیچے یوسف، حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے باندھ دیا، اور جب حضرت یعقوب لے کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا کمر بند جو ہے وہ نہیں مل رہا. تو جب چیکنگ کی گئی تو حضرت یوسف کے کمر پہ بندھا ہوا تھا، تو حضرت یعقوب کو پھر یوسف کو ان کو دینا پڑا کچھ اور عرصے کے لیے کہ وہ رکھ لیں. کہنے لگے، ایک سلوات پڑھیے محمد والے. کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی تو پہلے چوری کی تھی. بس یوسف نے اس بات کو دل میں سہ لیا، یعنی کہ یوسف نے اس لیے سہ لیا کہ ابھی بھی میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ابھی مجھ پر برا بھلا، مجھے ابھی بھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کر رہے، اور اس نے ان پر ظاہر نہ کیا. کہا تم لوگ برے ہو اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ بہتر جانتا، یعنی یہ کیا گول مول بات کی کہ تم لوگ برے ہو. وہ سمجھے کہ شاید یہ پیالے کی وجہ سے کہہ رہے، لیکن حضرت یوسف کسی اور وجہ سے کہہ رہے تھے کہ تم برے ہو، تم نے جس بھائی کے ساتھ وہ سلوک کیا اب بھی کہہ رہے اس کے بارے میں برا ہی بول رہے ہو. 78 وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بس آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیکی کرنے والے نظر آتے ہیں. اب ان کو تھا کہ یہ اگر رکھیں گے تو حضرت یعقوب کو کیا جواب دیں. 79 کہا اللہ کی پناہ، یعنی یوسف نے کہا خدا کی پناہ جس کے ہاں سے ہمارا سامان ہمیں ملا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. 80 پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف بنیامین کو تو نہیں دے رہے، اور ادھر سے باپ کو عہد دے کر آئے تھے کہ ہم لے کر آئیں گے بنیامین کو، مشورہ کرنے لگے. ان کے بڑے نے کہا، یہ بڑا وہی ہے جس نے نسبتاً نرم دل تھا، جس نے کہا تھا قتل مت کرو اور کنویں میں پھینکو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یوسف کو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں خرابی کر چکے ہو، تم تقصیر کر چکے ہو، لہذا میں تو اس سرزمین سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے. اے اللہ، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی سب سے زیادہ احساس اسی کو تھا، اور اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب آپ جاؤ اور جا کر بابا سے بات کرو. 81 تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اے ہمارے بابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہمیں جو علم ہوا اس کی ہم نے گواہی دے دی ہے اور غیب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. 82 اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم یقیناً بالکل سچ بول رہے ہیں. اپنی دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ جہاں ہم رکے تھے وہاں سے پوچھ لیں اور جو جس قافلے میں ہم آئے ان سے پوچھ لیں, ان کے سامنے سب کچھ ہوا ہے, ہم سچ بول رہے ہیں. 83 یعقوب نے کہا بلکہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے, پس میں بہترین صبر کروں گا, امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے, یقیناً وہ بڑا علم رکھنے والا حکمت والا ہے. حضرت یعقوب نے وہی جملہ بولا کہ جو حضرت یوسف کے بارے میں بولا تھا. 84 اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف, اور ان کی آنکھیں غم سے سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹے جا رہے تھے. یعنی اب یہ دوبارہ یہ حادثہ پیش آیا تو ان کو حضرت یوسف بھی اور شدت سے یاد آئے, آئے یوسف کہا اور اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. 85 بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم یوسف کو ہر وقت یاد کرتے کرتے یا تو آپ جان بلب ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے یا آپ مر جائیں گے. ہر وقت کتنا عرصہ ہو گیا پھر بھی یوسف یوسف کرتے آپ نہیں تھکتے. 86 یعقوب نے کہا میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا, تم سے میں نے کہا لا کے دو مجھے, میں تو اپنا جو میرا غم ہے جو میری شکایت ہے شکوہ اللہ سے کر رہا ہوں. اور یہ بہترین ہے کہ انسان لوگوں سے وہ نہ کرے اپنے شکوے شکایتیں, سب سے بہترین اللہ سے کرے. البتہ ظاہر بات ہے جہاں اصلاح ہو, کسی نے خرابی کر دی وہاں اور بات ہے, لیکن اصل میں اپنے غموں اور مصیبتوں میں اللہ ان کو اللہ کے سامنے رکھے اور جو بھی غم ہے مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر. یعقوب نے کہا میں تو اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. 87 اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتا, یعنی خدا کی رحمت سے مایوسی کفر کی علامت, جو خدا کو نہیں مانتا وہ مایوس ہو. لہذا ایک مومن کو سخت ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ موجود ہے اور اس پر توکل کرنا چاہیے. اور خود اسی آیت میں یہ بھی دیکھ لیں کہ مایوس نہیں ہونا کا کیا مطلب ہے, کچھ کرنا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو, یعنی تم نے کوشش کرنی ہے اور اپنی کوشش کرو جو تمہارے بس میں ہے اور باقی اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دو. خداوند عالم جو کرے گا, اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. لہذا مومن کبھی بھی جد و جہد نہیں چھوڑتا اور اللہ پہ توکل نہیں چھوڑتا اور اللہ سے امید کبھی بھی اس کی ختم نہیں ہوتی. 88 پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں. اب دیکھیں اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ. ایک وقت میں انہوں نے یوسف کو کیسے کنویں میں پھینکا تھا اور اب یوسف کے سامنے آتے ہیں جیسے بھکاری نہیں کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکھے ہو گئے فلان ہو گئے, اس طرح آ کے پہلے حضرت یوسف سے منتے ترلے جیسے ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, سارے یہاں سے لے رہے ہیں. ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں اور ہمارے پاس پیسے بھی بہت تھوڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بڑے غریب لوگ ہیں, ہم نہایت ناچیز پونجی لے کر آئے ہیں, بس آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے. وتصدق علینا, صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ خیرات دینے والوں کو یقیناً بڑا اجر عطا کرتا ہے. حضرت یوسف کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پاس پیسے ہیں وہ بھی تھوڑے ہیں, اس کا بھی پورا ہمیں دیں اور ہمیں صدقہ بھی دیں. اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے. یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے نادانی میں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا. 90 وہ کہنے لگے یہ یعنی حضرت یوسف کے ساتھ تو بڑا مسئلہ کیا تھا, بنیامین کے ساتھ بھی اسی حسد کا شکار تھے کیونکہ ان دونوں سے حضرت یعقوب زیادہ محبت کرتے تھے. نبے وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. باتیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, کوئی تانا نہیں دیا ان کو, آج تمہاری ناک رگڑی گئی زمین پر, یہ ہو گئی وہ ہو گئی فلان مثلاً, تانا کوئی نہیں دیا لیکن پھر بھی تربیت کر رہے, تبلیغ کر رہے اور سارا جو کچھ ہے ان کے پاس اللہ کی طرف پلٹا رہے, اللہ نے ہم پر احسان کیا, اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. 91 انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. انہوں نے بھی اپنی خطا کا اقرار کر لیا. 92 یوسف نے کہا آج تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا, اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لا تثریب علیکم اليوم, یہ وہی جملہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب سب جنہوں نے ظلم کیے تھے اور مکہ چھوڑنے پر رسول اللہ کو مجبور کر دیا تھا اور بہت زیادہ ظلم کیے تھے رسول اللہ پر بھی اور ان کے ساتھیوں پر بھی, وہ سب سامنے کھڑے تھے سر جھکا کر, تو رسول اللہ نے بھی ان کو یہی جملہ بولا جو حضرت یوسف والا ہے, لا تثریب علیکم اليوم, تمہیں سب کچھ معاف کر دیا, کوئی تم پر عتاب نہیں ہوگا. 93 یہ میرا کرتا لے جاؤ پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا. 94 اور جب یہ قافلہ دور ہوا یعنی مصر کی سرزمین سے نکلا تو ان کے بابا نے کہا یعنی حضرت یعقوب نے وہیں سے خدا کی طرف سے ان کو اشارہ ہو گیا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو, کیونکہ یہ کہتے تھے جب بھی یوسف کو یاد کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کیا آپ کو ہو گیا, کیوں اب حضرت یوسف چلے گئے چھوڑ دیں اب, انہوں نے پہلے کہا حضرت یعقوب نے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہکا ہوا ہوں یعنی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. 95 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہے, پرانے لفظ استعمال کیا ضلال, اسی پرانی گمراہی میں پڑے ہو, کہاں یوسف اب آئے گا, وہی آپ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں. 96 پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ اچانک بینا ہو گئے, آنکھوں کی بصارت واپس آ گئی, کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. 97 بیٹوں نے کہا اے ہمارے بابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے, ہم ہی خطا کار تھے. یہ آیت اس کے علاوہ جو پہلی سورہ نساء میں آیت آتی تھی یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے بزرگوار بندوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, اسے درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. 98 کہنے لگے ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا, وہ یقیناً بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے. 99 جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو ساتھ بٹھایا اور کہا اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے. 100 یوسف دیکھیں یہاں پر بھی اللہ نے چاہا, حالانکہ ظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آ گئے ہیں سب اکٹھے ہو گئے, پھر بھی کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو آپ مصر میں داخل ہو جائیں. ہر چیز میں خداوند عالم کی مشیت کو دخیل سمجھتے ہیں، تاکہ نہ خدا بھولے گا نہ تکبر پیدا ہوگا، نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. اللہ کا ذکر ہر جگہ پر کرتے ہیں. سو اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا اے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یقیناً میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے سچ مجھ پر احسان کیا. خواب کی تعبیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر دوبارہ آپ، یعنی بار بار میں عرض کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے، کہ پھر جو کچھ یوسف کو ملا پھر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا. الفاظ دیکھیے، بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے سچ مجھ پر احسان کیا جب مجھے زندان سے نکالا. مصیبت کو بھول گئے زندان میں جانے والی، اللہ کے احسانوں کو یاد رکھا. جب زندان سے نکالا مجھے بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا، یعنی بھائیوں کو بھی ملامت نہیں کر رہے، اصل جو شیطان ہے اس کی طرف بات کر رہے، ملامت نہیں کر رہے بھائیوں کو. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جھگڑے ختم کرنے ہو اور صلح کرنی ہو تو اصل اگر جو فساد ہوا تھا جس وجہ سے وہ بندہ اس پر شرمندہ ہو تو پھر اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے، کیونکہ جب ملامتیں شروع ہوتی ہیں پھر دلوں میں پھر کینے آ جاتے ہیں. اگر جو اصل خرابی ہے اس پر معافی مانگ رہا ہے بندہ، جیسے کہ یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگ لی، تو پھر اب یوسف کہتے ہیں بار بار تم نے بہرحال کی بڑی زیادتی تھی، ٹھیک ہے اب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن تم نے کی بڑی زیادتی تھی، بار بار یہ باتیں کی. تو کیا کہہ رہے ہیں، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا اور آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا. اللہ تعالیٰ یہ، یعنی یہ سارے احسان ہیں، خرابی شیطان کی تھی. یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے. لطیف، لطیف کہتے ہیں جو بظاہر نظر نہ آئے چیز، اللہ لطیف ہے. کیونکہ خداوند عالم یہ سب کچھ خدا کا ہے، ایک ایک چیز خدا کا عکس دکھا رہی ہے، لیکن وہ لطیف ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کے کام بھی لطیف ہوتے ہیں. دشمن سمجھتے ہیں ہم اسے مار رہے ہیں، ہم اسے بیچ رہے ہیں، ہم اس کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ سمجھ رہے تھے یوسف کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا تھا کہ یوسف مصر کے تخت پر بیٹھ رہے ہیں اور یہ ایک دن اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. یقیناً وہ بڑا علم والا حکمت والا ہے. یہاں پر جو سجدے کا لفظ آیا ہے، توجہ کیجیے، ایک تو لفظ سجدہ عربی زبان میں حتماً پیشانی زمین پر رکھنے کے معنی میں نہیں ہے، ایک، اور دوسرا یعنی امکان ہے کہ یہ جو سجدے سے مراد ہے ان کا جھکنا مراد ہے، نہ کہ پیشانی زمین پر رکھنا. اور اگر پیشانی زمین پر رکھنا مراد ہو تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. اگر انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ اللہ کو ہی کیا تھا، نہ کہ سجدہ حضرت یوسف کو کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس قسم کی، یہ اب اسے کہتے ہیں متشابہ. بعض متشابہ چیز کو لے کر کے یہ سجدہ کیا تھا، تو پھر اور چیزوں کے آگے سجدے کو اس کی تاویلیں کرنا شروع ہو جاتا. سجدہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کو جائز ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو فرشتوں کا سجدہ بھی تھا وہ بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تھا کہ آدم کو جھک جاؤ، کیونکہ آدم میرا نائب ہے. توجہ فرما رہے ہیں، لہذا ان الفاظ سے کہ جن کے معانی تشابہ کی وجہ سے چند قسم کے لیے جا سکتے ہیں اور عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس تشابہ سے ایسی چیزیں نکالنا کہ جو محکم اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور مثلا علامات شرک ہیں، وہ کرنا اور مکتب اہل بیت پر تہمت کا سبب بننا کہ جو بہترین مکتب توحید ہے, خالص مکتب توحید ہے, ایسے اعمال انجام دینا کہ اس پر شرک کی تہمت لگے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور دوسری بات ان کے لیے کہ جو ان افراد پر مثال کے طور پر آئمہ کے حرم میں داخل ہوتے وقت کچھ لوگ چوکھٹ پر مثال کے طور پہ سجدہ کرتے ہیں, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں, امام کو کر رہے ہیں, سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اکثر لوگ. کوئی بہت جاہل اور احمق ہوگا کہ جو جیسے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح آئمہ کو سجدہ کرے. زیارت چونکہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی بہت بہت دلی تڑپ ہوتی ہے, تو وہ یعنی جب وہ مقام ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس توفیق کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تہمت نہ لگائیں, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اور وہ لوگ کے جو سجدہ کریں اس نیت سے, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے. اس حرکت کو کر کے مکتب اہل بیت جو مکتب توحید ہے اس پر تہمت نہ لگوائیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک سو ایک, اے میرے رب تو نے مجھے اقتدار کا ایک حصہ عنایت فرمایا اور ہر بات کے انجام کا علم دیا. یہ تعویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے, کیونکہ حضرت یوسف کو یہ سکھایا گیا تھا. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا میں بھی میرا سرپرست ہے اور آخرت میں بھی, مجھے مسلمان اٹھانا اور نیک بندوں میں شامل فرما. یعنی میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں, اسی حالت میں مجھے مسلم اٹھانا. ایک سو دو, یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہے جنہیں اے رسول ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, وگرنہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنا عزم پختہ کر کے سازش کر رہے تھے. یعنی اے رسول ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبریں, آپ وہاں موجود نہیں تھے جب یہ پکا عہد کر رہے تھے کہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے, مکر کر رہے تھے. ایک سو تین, اور آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ یہودی لوگوں نے آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس نبی کے بارے میں بتاؤ کہ جو مصر آیا تھا اور پھر وہاں پر اس کے ساتھ یہ حادثات پیش آئے. اشاروں میں سوال کیا تو یہ سورہ یوسف نازل ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے کہ اے رسول یہ چونکہ بہانہ کی وجہ سے سوال کرتے ہیں, اکثر ان میں سے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے, اگرچہ آپ جتنی بھی آپ کو خواہش ہو ان کے ایمان کی, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک سو چار, اور آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے اور یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک نصیحت ہے. ایک سو پانچ, اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے, رخ پھیرے رکھتے ہیں. یعنی اگر کسی نے ایمان لانا ہو, بہانے باز اور ہٹ دھرم نہ ہو, دنیا بھری پڑی ہے, ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. ایک سو چھ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک آیت ہے, اور روایات میں جو جملہ ملتا ہے وہ یہ کہ شرک تمہارے دلوں میں مثلا چیونٹی کی طرح, جیسے چیونٹی معمولی سی حرکت کرتی ہے اس طرح موجود ہوتا ہے. اس سے وہ شرک مراد نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دینا جسے شرک جلی کہتے ہیں, اس سے شرک کے خفی مراد ہے. اکثر ایمان بھی لاتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ شرک وہ بڑا شرک نہیں ہے. دیدہ دانستہ کوئی ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ جیسا کوئی اور بھی ہے, یا مثلا کسی اور کو اللہ کی صفات میں اس جیسا سمجھنا, یہ کون سا شرک ہے؟ مثلا انسان بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کی اطاعت کر لیتا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا, یہ خبردار کرنے کے لیے کہ یہ چیز تجھے بالآخر خدا سے مکمل دور لے جائے گی اگر تو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو بھی کسی اور کے آگے بھی سر جھکاتا ہے, اگرچہ وہ تیری خواہش ہی کیوں نہ ہو, کہ جو شیطان کی ایک کا وسوسہ ہوتی ہے. 107, کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ یہ ہر انسان کو نہیں پتا کب اس کی موت آ جائے، کب اللہ کا عذاب اس پہ آ جائے، چاہے وہ موت کی شکل، اللہ کی پکڑ کی شکل میں ہو، اور کب قیامت آئے گی. 108, یہ آیات ہمیں توجہ کرواتی ہیں، اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتی ہے جو بندہ کہتا ہے ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ کل یہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. اس دھوکے سے جو شیطان ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، یہ آیات اس سے خبردار کرتی. 108, کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. توجہ کے ساتھ سنیے، میں اور میرے پیروکار. ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ میں رسول کا پیروکار نہیں ہوں؟ کہتے سارے ہیں، لیکن ہے کون یہاں سے دیکھ لیجیے، کون ہے پیروکار اور کون نہیں ہے یہاں سے دیکھ لیں. تمام لوگ جو سن رہے ہیں، جن تک یہ بات پہنچ رہی، قرآن کی بات بدل نہیں سکتی. یہ چیز جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے ہماری زندگیوں میں یا نہیں ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے. ہم انسانوں کو خدا کی طرف بلاتے اور یہ کام ہم پوری بصیرت سے کرتے ہیں، دیکھا دکھائی نہیں کرتے، اندھی بغیر سوچے سمجھے، کیسے ہمارے مثلاً جیسے وہ باپ دادا والا ایمان ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ پوری بصیرت کے ساتھ، گویا کہ یہ ہم کائنات کا بہترین کام پاتے ہیں. اس کو کائنات کا بہترین کام ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو چنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. جو لوگ اللہ سے غافل ہیں اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو خدا کے ساتھ جوڑ دیں. یہ کائنات کا بہترین کام ہے، اس لیے اللہ نے کائنات کی بہترین ہستیاں اس کام کے لیے چنی. یہ بصیرت. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان سب کو بتا دیجئے کہ میں بھی اور جو مجھے فالو کرتے ہیں، جو میرے پیچھے چلتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے. اور اس میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ پہلے اچھی طرح خود دین کی بات کو سمجھتے ہیں تاکہ سمجھا سکیں. یہ نہیں ہے کہ آگے سے کوئی سوال کرے تو جب جواب نہ ہو تو پھر بدتمیزی پہ آ جائے، پھر اس پہ کہے تیرے اوپر لعنت ہو، تجھے میں نے صحیح بات کی ہے. جن کے پاس علم نہیں ہوتا، بالعموم وہ بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک زندیق کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اصحاب نے جب اس سے بحث کر رہے تھے تو انہوں نے تھوڑی سختی کی، تو اس نے کہا کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے کہا ہم جعفر صادق کے شاگرد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تم سے زیادہ اس سے سخت باتیں کرتا ہوں، لیکن اس کا لہجہ میرے ساتھ ہمیشہ مجھے بڑے اطمینان سکون سے علمی جواب دیتا ہے، تم ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے. آج تو علامت ہی بعض لوگوں نے کیا بنا دیا، اور تیرے اتنے لعنت اور فلان اور بدتمیزی اور بد اخلاقی. یہ مکتب اہل بیت والوں کی روش نہیں ہے، یہ اس کی روش ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے. اس کو پھر غصہ آتا ہے کہ اس کو اپنی شکست فیل ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے جذبات دکھا کر اور بدتمیزی کر کے اپنی اس شکست کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. جذباتی جو ہے وہ پہلو میں عقلی پہلو کو مخفی کرنے لگتا ہے. یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ نہیں ہے. علی بصیرت، یعنی ہم نے خود بھی پوری بصیرت سے اس بات کو سمجھا ہے، اور پھر اسی کی طرف سب کو دعوت بھی ہم دیتے ہیں، میں بھی یعنی رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار بھی. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. 109, اور آپ سے پہلے بھی ان بستیوں میں ہم صرف مردوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے؟ خدا فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی بھیجا، انسانوں کو ہی بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. لہذا تم یہ بہانے نہ بناؤ اور زمین میں دیکھو جنہوں نے ہمارے ان لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، اور وہ سمجھنے لگے کہ گویا کہ مثلا انہوں نے یہ جو نبی کہتا ہے کہ عذاب آئے گا یہ جھوٹ ہے. تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی, یعنی جب ہر چیز عروج پہ تھی, نبی سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, اس نقطے پہ پہنچ چکے تھے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا, ہماری مدد پیغمبروں کے لیے ہماری مدد پہنچ گئی. اس کے بعد جسے ہم نے چاہا اسے نجات مل گئی, اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. 111, بے شک ان کے قصوں میں, یعنی یہ جو ہم پچھلی قوموں کے قصے بیان کر رہے ہیں, ان کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یعنی یہ قصے سنا کے وہ نہیں ہے جیسے دادی اماں کہانی سناتی ہے بچے کو سلانے کے لیے, یہ قصے سلانے کے لیے نہیں ہے, یہ قصے سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے. اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے, یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. لوگ کہتے تھے اساطیر الاولین, یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں, یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس سے پہلے ہوئے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل بتانے والا ہے. یعنی انسان کی ہدایت کے لیے جو باتیں ضروری ہیں تفصیل کے ساتھ, جیسے قرآن کہتا ہے, ہم دیکھیے کیسے پھیر پھیر کے ہم آیات بیان کرتے ہیں, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ الرعد, بنام خدائے رحمان رحیم, الف لام میم را, یہ کتاب کی آیات ہے, اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ سورہ رعد بھی, اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی, یہ دونوں مکی صورتیں, اگرچہ کچھ اختلاف بھی ہے لیکن ان کی آیات کا اشارہ یہی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. خود آیات کا لب و لہجہ بتا دیتا ہے, جس میں توحید, معاد, رسول اللہ کو تسلی, یہ والی باتیں ہوں, گزشتہ انبیاء کا ذکر سے تسلی, یہ کیا ہوتا ہے, یہ علامات ہوتی ہے کہ یہ مکہ میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. اب یہاں پر اس میں توحید بڑی برملا کر کے بیان کی گئی ہے, بڑے واضح اور شدید الفاظ میں, اور شرک کو الگ کر دیا گیا توحید سے. دو, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر نہ آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا. ستون ہے, تمہیں نظر نہیں آتا, اور یہ ستون ضروری نہیں کہ مثلا مادی ہو, کشش ثقل بھی تھام کے رکھتی ہے چیزوں کو, وہ بھی گویا ایک ستون ہوتا ہے, اور وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے. اسی طرح اب آج جو سائنس جن چیزوں سے انکشاف کر رہی ہے, کیسے دو بدن, جو بھی دو مادی بدن ہیں, وہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ مثلا فزکس کی کلاس نہیں ہے کہ سارے اس کو ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں, آپ جانتے ہیں یہ قوانین جانتے ہیں, ایک کشش ثقل ہے جو زمین کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ہر دو مادی چیزیں ان کے درمیان بھی ایک کشش ہوتی ہے, لیکن جس کی کشش زیادہ ہوتی ہے, ظاہر بات ہے بدن ہوتے, اس کے مطابق یہ آپس کی کششوں کی جو نظام ہے اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار پر چلتے ہیں. تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بلند آسمان کی چھت بنائی ہے, اس میں ستون ہیں, لیکن وہ ستون نہیں جنہیں تم دیکھ سکتے, اور انہی کی وجہ سے یہ محکم اپنی جگہوں پر یہ چیزیں جمی ہوئی ہیں, اور کائنات کا نظام چل رہا ہے. پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی. یہ عرش بھی متشابہات میں سے, یہ لفظ, چونکہ عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت کو, عربی زبان میں جب قرآن نازل ہونے کا جو زمانہ ہے, عرش کسے کہتے تھے, بادشاہ کے تخت. اس سے مراد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ جسم نہیں, لیکن یہ آسان ترین طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ کائنات کا بادشاہ وہ ہے, کائنات کے عرش کا مالک وہ ہے, نہیں ہے کہ کسی دھات یا مادے کا عرش بنا ہوا ہے جس پر اللہ تعالیٰ تشریف رکھتا ہے. ہاں, ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, ان میں سے پھر وہ ٹیڑھی میڑھی باتیں نکالتے ہیں تاکہ فتنہ کریں. پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی, اور چاند اور سورج اور چاند کو مسخر کیا, مسخر کیا یعنی اپنے اپنے جو ان کو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اسی مدار پر چل رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے, وہی امور کی تدبیر کرتا ہے, یعنی یہ سارے امور وہی چلاتا ہے, پلان بھی وہی کرتا ہے, چلاتا بھی وہی, تدبیر کرتا ہے, وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے, آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے, شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یہ سارا نظام اسی کا, تم کہاں جاؤ گے, اس سے ملاقات تمہاری ہونی ہے. تین, اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کے دو جوڑے بنائے, وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. چار, اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے ہیں. اب مختلف چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, باہم متصل ٹکڑے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمین کا حصہ زرخیز ہے, ایک زمین کا حصہ بنجر ہے, ایک پر مٹی ہے, ایک پر پتھر ہے, متصل ٹکڑے ہیں مختلف. اور انگوروں کے باغات, نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں, جن میں سے کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے نہیں ہوتے, سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, لیکن پھلوں میں ہم بعض کو, یعنی ان کے ذائقوں میں بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں. عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وحی بھی آتی ہے, پیغام بھی آتا ہے. جو زیادہ استفادہ کرتے ہیں زیادہ اچھے درجات پہ ہوتے ہیں, جو کم استفادہ کرتے ہیں کم درجات, جو زیادہ اپنی تربیت کر لے زیادہ اچھے انسان ہوتے ہیں, جو کم تربیت کرے کم اچھے انسان ہوتے ہیں. یہ اس طرف بھی اشارہ ہے, اور ویسے کائنات کی چیزوں میں غور کر کے توحید تک پہنچنے کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ سب کچھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 میں کہ اور اگر آپ کو تعجب بھی کرنا ہے تو اس بات پر, ان کی یہ بات تعجب والی ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. اللہ کے ہاں اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, یہ بات بہت معمولی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو وہ کرے کہ دوسری بار نہیں ہو سکتا جو پہلی بار اپنا وجود نہ دیکھ رہا ہو. پہلی بار بھی تو ہے, تو یہ تو بے وقوفی ہے کہنا کہ دوسری بار کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے, اور اے رسول اگر آپ کو تعجب کر دے تو اس بات پہ تعجب کیجئے کہ یہ عقل کے اندھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ بنے پھر کہہ رہے دوسری دفعہ کیسے بنے, بلکہ ان کو چاہیے کہ دیکھیں پہلی بار کیسے بنے. یہ تو عقل کے اندھوں والی بات ہے. اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو ان کی یہ بات تعجب والی ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. گردنوں میں توق پڑے ہوئے یعنی تکبر اور ہٹ دھرمی کے. جب انسان کی گردن میں توق ہوتا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو, تو وہ گردن کو حرکت نہیں دے سکتا. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے کہا ہوا کہ ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دی. کیا مطلب؟ مکے والے سرداروں کے گلے میں توق تھوڑی تھے, لوہے کے توق نہیں تھے. تکبر بھی ایک توق ہے. ایسا بندہ اکڑ جاتا ہے کہ نیچے نہیں دیکھ سکتا, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا. صرف تکبر اس کو چیزیں دکھاتا ہے اپنی اکڑ میں, باقی ساری چیزیں یقین دیکھتا ہے, جبکہ خود غافل ہوتا ہے کہ میں اس بدترین توق کے اندر قیدی بنا دیا گیا ہوں. وہ تکبر لوگ, بدترین حالت ہوتی ہے تکبر کی. اور قرآن نے بیان کیا کہ یہی تکبر شیطان کو لے کر اس کو خراب کیا. اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہیں, اور یہی جہنم والے ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو متکبر نہیں ہے نا, وہ ایمان لے آئے. یہ بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے. یہ ہٹ دھرم ضد باز اصل جڑ تکبر میں ہے ساری ہٹ دھرمی. چھ, اور یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی میں جلدی کر رہے ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ عذاب جلدی آئے. ان کی حرکتیں آپ رحمت کی طرف بلا رہے ہیں, ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں ان کو عذاب کی جلدی ہے, جبکہ ان سے پہلے بھی عذاب کے واقعات پیش آ چکے. اور آپ کا پروردگار تو یقیناً ظلم و زیادتی کے باوجود لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے, کیونکہ مولت دیتا ہے اور ان کی باتوں سے درگزر کرتا ہے. اور آپ کا رب یقیناً سخت عذاب دینے والا بھی ہے, مغفرت والا بھی ہے, عذاب والا بھی ہے. جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ پکڑتا بھی ہے. ساتھ, اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی. مطالبہ, پھر مطالبہ کہ معجزہ ہمیں دکھاؤ ہم مان لیں گے. آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے. جیسے پہلی قوموں میں رہنما آئے, آپ بھی اسی طرح رہنما ہیں اور آپ صرف ان کو خبردار کرنے والے ہیں. آٹھ, اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ, نر مادہ, مذکر مؤنث یا مؤنث مراد ہے, اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور ارحام کیا گھٹاتے اور کیا بڑھاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی اب تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. اس سے بڑی بات ہے بھائی, اللہ جانتا ہے یہ آ کر کیا حرکتیں کرنے والا ہے, ناقص پیدا ہو جائے گا یا صحیح پیدا ہو جائے گا, مثلا کیا صفات رکھتا ہوگا, کیا صفات اس کے اندر رکھی گئی ہے, یہ کس کو پتا. لہذا ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو مثلا آرٹ سائنس کشف کر لیتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور ارحام, رحم کی جمع ہے رحم مادر, اور ارحام کیا گھٹاتے اور کیا بڑھاتے ہیں, اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے. یعنی ایک تو اس بچے کا مادی جسم ہے, ایک اس کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو مختلف جینز ہوتے ہیں اور ڈی این اے کے مختلف جو اسرار ہیں, کس طرح سے کیا صفات پیدا ہوں گی, کس طرح کا ہوگا, یہ اللہ تعالی کے پاس یہ ساری مقداریں محفوظ ہیں. نو, انسان تو ابھی ڈی این اے کا کوڈ ہی توڑتا پھر رہا. نو, وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا, بڑا, بہت بڑا اور بہت بلند ہے. الکبیر المتعال, اردو زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنا بھی گویا کہ نہیں کیا جا سکتا, بہت بڑا اور بہت اونچا ہے. دس, تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا آواز سے, اور کوئی رات کے پردے میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, سب برابر ہے. اس کے لیے چھپا ظاہر فرق ہی نہیں, اس کے لیے سب برابر. گیارہ, ہر شخص کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر, جیسے کہ روایات میں اس کی وضاحتیں ملتی ہیں, خود اعمال لکھنے کے لیے اور پھر ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کی, ان کی طرف اشارہ ہے, جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اس کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی, ہم اشارہ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اگر شکر گزاری ہو رہی ہے, نعمت کی صحیح استعمال ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نعمت نہیں چھینتا بلکہ زیادہ کر دیتا جیسے آگے آ جائے گا. لیکن اگر اس نعمت کی ناشکری, اس کا غلط استعمال ہے, اللہ پھر چھین لے. کرتی وہ قوم خود ہے پہلے حرکت, تب اللہ کا قانون کے زد میں آتی ہے. اور اسی طرح اگر خراب ہے تو جب تک خود اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے, اپنے طریقوں پر نظر ثانی نہیں کرتے, مل کے نہیں بیٹھتے. آج دیکھیں کہ امت کی اس زبو حالی کی کیا وجہ ہے. جب تک یہ بیٹھ کے دیکھتے نہیں ہیں اور پھر سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ان خرابیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, جن میں سے ایک بہت بڑی فرقہ واریت ہے, جیسے اللہ نے جس کو اپنا عذاب کہا ہے قرآن میں, اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مانگی جاؤ دعائیں, چاہے خانہ کعبے میں تکرے مار کے سر پھاڑ دو اپنے, یہ دعائیں قبول نہیں ہوں. اپنے آپ کو ٹھیک کرو تب دعائیں قبول ہوں. اللہ کے قانون کو اپنے معاشرے میں زندہ کرو تب دعائیں قبول ہوگی, ورنہ یہ دعائیں, یہ فراڈ ہے. یہ دعائیں بغیر عمل کے اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے, جب تک کوئی قوم خود نہ ارادہ کرے. اب ایک بندہ دعا کرتا ہے خود چور ہے, دعا کرتا ہے خود رشوت خور ہے, تیری دعا کا کیا اثر ہوگا؟ تو خود ایک فساد ہے امت کے اوپر. اگر اصلاح ہوگی تو تجھے اللہ اٹھائے گا, تب اصلاح ہوگا. کہ جو ہے نا, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اس کو بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ مجھے ہی نہ اٹھا لے, چونکہ میں بھی تو ایک مصیبت ہوں امت پر, مثال کے طور پر. توجہ فرما رہے, سب سے پہلے اپنی طرف بھی دیکھیں کہ کہیں ہم ایک مصیبت نہ ہوں. ہر انسان اپنے آپ سے اصلاح کا آغاز کرے تو پھر یہ اصلاح چلے گی, ورنہ ان دعاؤں سے نہیں ہونے والا. اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے, اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے. کیا مطلب؟ یعنی وہ خود حرکتیں کرتے ہیں, پھر خدا ارادہ کرتا ہے, اور جب اللہ ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا کہ ٹکرے مار مار کے, دعائیں مانگ مانگ کے سر پھاڑ لو, نہیں ٹلے گا, اور نہ ہی کوئی اور آ کر اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل سکتا ہے, اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے. 12, وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. بھاری بادل یعنی پانی کی کتنا مقدار, کتنا وزن اٹھا کر چلتے ہیں. 13, اور گرج اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ تمام آوازیں, تمام چیزیں اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, اسی کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اور وہی بجلیوں کو روانہ کرتا ہے, پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. جب وہ اللہ کے بارے میں الجھ رہے ہوتے, اشارہ ہے جب اللہ کے بارے میں نبیوں کی بات نہیں مان رہے تھے, بجلی کا عذاب آیا اور وہ سب فنا ہو گئے, اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ سخت طاقت والا ہے. 14, صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے, اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے, حالانکہ وہ اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے. یعنی ہاتھ پھیلا رہا ہو پانی دور ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہو کہ پانی خود آ جائے. غیر اللہ کو پکارنے والے کی صورتحال اس طرح سے ہے, اور کافروں کی دعا تو بے سود ہی ہے, کوئی فائدہ نہیں دیتی. 15, اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب شوق سے یا زبردستی, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے لیے سرب سجود. سرب سجود, یہاں بھی دیکھیں سجدے کا کون سا معنی ہے, اسے کہتے ہیں سجدہ تکوینی. یعنی مجال نہیں ہے کہ سر اٹھائیں اور اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس سے ہٹ کے چلیں. مثلا سورج کہے میں نے آج نہیں, بس میں نے اپنی روشنی ختم کرنی ہے آج. چاند اس مدار سے ہٹ جائے جس مدار میں چل رہا ہے. توجہ فرما رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب سجدے میں, یہ بھی سجدے کا معنی ہے. یعنی سجدہ تکوینی سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا, کوئی سرکشی نہیں کر سکتا. 16, ان سے پوچھئے, اے رسول ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے. پھر کہہ دیجئے تو پھر کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو اپنے سرپرست اولیاء بناتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہے؟ کہہ دیجئے کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہے کچھ خلق نہیں کیا کسی نے. اور میں نے عرض کیا تھا حضرت عیسیٰ کی بھی جو خلقت کا مسئلہ ہے, قرآن نے وہاں پہ بتایا ہوا ہے مٹی سے پرندہ بناتے, نہ کہ اس طرح خلق کرتے جس طرح اللہ خلق کرتے. یہ آیت خلق کرنے کے مسئلے کو اللہ کی توحید کے چیلنج کے طور پر مشرکوں کو پیش کر, کہ کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے کہ جیسے اللہ خلق کرتا ہے ویسے انہوں نے بھی خلق کیا, اور اب ان کو پتہ نہیں چل رہا اللہ نے کون سا خلق کیا اور ان کے شریکوں نے کون سا خلق کیا. دیکھیے حضرت عیسیٰ ان بہتانوں سے پاک تھے جو مسیحیوں نے ان پر لگائے, وہ تو اللہ کے بہت بزرگوار بندے تھے, لیکن ان کے بہتانوں کو جب اللہ نے باطل ثابت کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, پھر قرآن میں بیان کرتا ہے, جب اللہ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ کرو, عیسیٰ کہے گا میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا, جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ رہا, کہ میں اپنی باتیں خود جانتا ہوں, اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد پھر تو جانتا ہے, تو ہر چیز پر گواہ ہے کہ انہوں نے میرے بات کیا کیا. یہ گواہی دیں گے حضرت عیسیٰ قیامت کے دن. تو مقدس ہستیاں پاک ہوتی ہیں اگر کوئی غلو کرنے والا ان کو اللہ کے برابر لے جائے اور اللہ کی صفات میں اور اللہ کے افعال میں ایسا تصور رکھے جس سے شرک لازم آتا ہو. وہ ہستیاں پاک ہیں, وہ تو توحید سکھاتے سکھاتے اسی راستے میں سب کچھ قربان کر گئے. لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ انبیاء کے مقدس ہستیوں کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا آسان راستہ ہی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو احترام دلوں میں ہے اس کو استعمال کر کے ان کے ماننے والوں کو گمراہ کر, اور یہ گمراہی میں پھر وہی مبتلا ہوتے ہیں جو ان ہستیوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے. اور ان ہستیوں نے ہمارے رسول ہمارے آئمہ نے ہمیں راستہ کیا بتایا, قرآن اور قرآن کے سائے میں روایات اہل بیت. کیونکہ میں نے قرآن کے سائے میں اس لیے بھی انہوں نے بتایا کہ جو ہم سے منسوب روایت قرآن سے ٹکرائے اسے قبول مت کرو, ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. وہ یہ بات نہ بھی کہے تب بھی بات یہی ہے, کیسے اللہ کا نمائندہ اللہ کے قانون کے خلاف بات کرے گا, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دھوکے میں وہ آتے ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے اور قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں. کیا کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک ایک آیت کے پتہ نہیں 70-70 میننگ ہوتے ہیں, تمہیں کیا پتہ کیا میننگ ہے, یہ کہہ کر بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ قرآن سے کوئی استفادہ نہ کرے. مہجوریت قرآن کی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے بتائیے لوگوں کو کہ لوگ ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا ہے کہ اس قرآن سے ہمیں جو سمجھ آئے گا پتہ نہیں وہ صحیح ہے بھی یا صحیح نہیں, اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو سمجھ آئے گی تمہیں. جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کی ہے جن کی وجہ سے یہ خلقت کا مسئلہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا, ان پر مشتبہ ہو گیا, ان کو اشتبہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے خلق کیا ہے یا کسی اور نے خلق کیا ہے. اے رسول کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق اللہ ہے, عیسیٰ کا خالق بھی اللہ اور اس مٹی کا خالق بھی اللہ ہے جس مٹی سے عیسیٰ نے پرندہ خلق کیا, سب کا خالق اللہ ہے اور وہ یکتا ہے, اکیلا ہے, کوئی اس جیسا اور نہیں ہے کہ برابر میں آ جائے. القہار بڑا غالب آنے والا ہے. 17 اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا پھر نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگے, جو جس کا جتنا ظرف تھا اتنا پانی لے کر وہ بہنے لگا. پھر سیلاب نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا, توجہ سنیے بہت خوبصورت مثال ہے یہ قرآن کی, اور ان پر بھی ایسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں. یہ کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں جب پانی تیز چلتا ہے تو پانی چھپ جاتا ہے, جھاگ اوپر نظر آتا ہے تیز حرکت والے پانی میں. اسی طرح جب کسی دھات کے اندر سے ملاوٹیں نکالنی ہوتی ہیں اور خالص دھات چاہیے ہوتی ہے, اسے جب گرم کرتے ہیں مایا بناتے ہیں میلٹ کر دیتے ہیں تو وہ آلائشیں اوپر آ جاتی ہیں اور نیچے وہ خالص دھات ہوتی ہے. لوگوں کو نظر کیا آتا ہے, عام لوگوں کو دیکھے گا کہے گا یہ کیا جھاگ ہے اوپر, ٹھیک ہے ان کو جھاگ نظر آتی ہے, لیکن جو اصل فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ جھاگ کے نیچے ہوتی ہے. جو بصیرت والا ہے, جو بات کو سمجھنے والا ہے, وہ نیچے پر توجہ رکھتا ہے جو فائدے کی چیز ہے, اور جو ظاہر پرست ہے جو مثلا جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ صرف جھاگ کو دیکھتا ہے, اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. قرآن مجید یہ بتا رہا ہے, توجہ فرمائے. اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. جھاگ باطل ہے اگرچہ تمہیں زیادہ وہی دکھائی دے رہا ہے, چلا جائے گا. جو فائدے کی چیز ہے وہ اس کے نیچے ہے, اسے ڈھونڈو وہ فائدہ دے گی تمہیں. اسی طرح حق تو باطل کی اللہ مثال بیان فرماتا ہے, پس جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے. کبھی کسی کی پیاس جھاگ سے بجھی ہے, کبھی کسی نے زیور ان ملاوٹوں سے بنائے جو سونے سے الگ ہو جاتی ہے, اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے. جتنا بھی باطل پھیلا ہوا ہو اس نے جانا ہے, ان الباطل کان زہوقا, اس نے جانا ہی جانا ہے. اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے. 18 جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت مان لی انہی کے لیے بہتری ہے, اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی اگر وہ, یعنی یہ جو ہم نے اوپر آپ سے باتیں کی ہیں, یہ تیرے رب کی دعوت ہے, توحید ہے. جس نے اپنے رب کی دعوت مان لی انہی کے لیے بہتری ہے, اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہ کی وہ اگر ان سب چیزوں کے مالک بن جائیں جو زمین میں ہیں اور اتنی دولت مزید بھی ساتھ ہو ان کے, تو وہ آخرت میں ان سب کو فدیہ دے دیں گے, دینا چاہیں گے. ایسے لوگوں کا برا حساب ہو, یعنی یہ سب کچھ بھی ہو ان کے پاس, دے دے تب بھی نہیں بچیں گے, اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور وہ برا ٹھکانہ ہے. 19, کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے, جو یہ جانتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ سب سے بڑا حق ہے. 20, جو اللہ کے عہد کو اب بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. اب ان عقل والوں کی نشانیاں, صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جب یہ عقل ان کو اللہ کی بات پر ایمان کی طرف لے جاتی ہے ان کے اندر پھر کیا صفات پیدا ہوتی ہیں. آیت نمبر 20, جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے. اللہ کا عہد کیا ہے؟ جب انسان کلمہ پڑھ کہتا ہے میں اسلام قبول کر رہا ہوں, یہ اللہ کا عہد ہے کہ یعنی میں اسلام کے قانون کو, احکام کو, یہ میری زندگی کے اوپر حاکم رہے. اس عہد کو ہم اپنے اندر تجدید کرنے کی کوشش کیا کریں. جس کا اللہ سے کوئی عہد ہی نہیں ہے, جب دل کرتا ہے جو مرضی کر لیتا ہے, جب دل کیا دین کی بات کر لی, جب دل کیا دین کو چھوڑ کے غلط کاموں میں چلا گیا, جب اپنی مرضی پہ چلتا ہے, یہ دین بھی جب اس کی مرضی میں آتا تب آتا. 2-3 قسم کی شخصیات کا مالک ہے مثال کے طور پر. یہ اللہ کے ساتھ اس کا عہد نہیں, اور اللہ نے کہا ہے ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں جن کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی, ان کو احساس نہیں ہوتا ہماری اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, عہد ہے, ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ, جس کا نام شریعت اسلام ہے. جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے, اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں. خدا نے جو رشتے رکھے ہیں کہ یہ نہیں توڑنے, پھر ان کو اپنی ذاتی انا, لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے قطع تعلقی نہیں کرتے. بڑا سخت مسئلہ یہ بھی, اکثر ہماری لڑائیاں اور قطع تعلق, میں تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا, ڈائیلاگ فلموں کے بول رہے ہوتے ہیں غصے میں, ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام کی تربیت سے, تعلیم سے کوسوں دور ہے. اللہ کہتا ہے جوڑ کے رکھو ان رشتوں کو, تمہاری ذاتیات ہیں, اپنی ناک کو تھوڑا نیچے کرو, کنٹرول کرو اللہ کے حکم کے آگے, اپنی اکڑ کو کنٹرول کرو, اپنی انا کو, اور تعلقات مت توڑو. یہ بھی اللہ کے عہد میں سے ایک عہد ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے. اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں, اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمارا حساب ہوگا بڑا سخت. 22, اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے, برداشت کرتے, حرام زیادہ ہے رکے رہتے, نہیں جاتے حرام کی طرف, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے, اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے, یعنی برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے. بدتمیز اور وہ نہیں ہوتے کہ اگلے کو ایسی زبان درازی کریں کہ پتہ چلے پتہ نہیں کہاں سے تربیت لے کر آیا گیا, اور اس پر کہ جو دین کے نام پر یہ کرے, دین کے دفاع کے نام پر بد اخلاقی اور گندی زبان استعمال کرے, کہ جو ہر شریف, ہر سلیم الفطرت انسان کو دور کرتی ہے اس سے کہ یہ کیسا انسان ہے بد اخلاق. بد اخلاقی کا اہل بیت سے کیا تعلق, بد اخلاقی کا انک لعلی خلق عظیم والے رسول سے کیا تعلق؟ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں, آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. 23, ایسی دائمی جنتیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا, یعنی جو ایمان والے ہوں گے, اور ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر بچے برے نکلے ہیں تو وہ بھی ابا کی وجہ سے مثلاً بخشے جائیں, یہ قرآن مجید باقاعدہ کہتا ہے وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, جو ان کے آبا و اجداد اور بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہوں گے وہ ان کے ساتھ داخل ہوں. یہ ضرور ہے کہ کمی بیشی جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں, انسان دعا کرتا ہے یا انسان اپنے والدین کے لیے نیک اعمال کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, اس کی تاثیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ مثلا فرعون اپنی بیوی کی وجہ سے بخشا جائے, مثال کے طور پر کہ اس کی بیوی بہت نیک ہے, فرعون کو بخش. حضرت نوح کی وجہ سے بیوی بخشی جائے, نہ. حضرت نوح کی وجہ سے بیٹا بخشا جائے, نہ. توجہ فرمائیں. لہذا ڈھکوسلوں کی جگہ اصلی دین اللہ کی کتاب سے اصل نظریات لینے چاہیے. وہ بھی یعنی وہ خود بھی اور ان کی اولاد اور بیویاں اور ان کے آبا و اجداد بھی جو نیک ہوں گے, اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے. 24 اور کیا کہیں گے, تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا تھا دنیا. صبر کا نام کیوں لیں گے؟ چونکہ ہر نیکی کی جڑ صبر ہی ہے. نفس نیکیوں میں سست کرتا ہے, بندہ صبر کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کر کے نیکی کر لیتا ہے. نفس کہتا ہے برائی کر, بندہ صبر کرتا ہے برائی نہیں کرتا. بنیاد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس لیے قرآن نے صبر کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا. تم پر سلامتی ہو, یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے, پس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے. یعنی کتنا دیکھو کہ صبر کے بدلے اللہ نے تمہیں بہترین گھر دیا. 25, اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی بہت برا ہے. یہ معمولی نہیں ہے رشتہ داریاں تعلق توڑ دینا, معمولی نہیں ہے صلہ رحمی توڑ دینا. 26, اللہ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. رزق کون گھٹاتا اور بڑھاتا ہے؟ اللہ. کوئی جادوگر, کوئی ٹونے باز نہیں بڑھاتا, صرف جاہل لوگ اس قسم کے دھوکوں میں آتے ہیں. یاد رکھیے, واضح الفاظ ہے, ایک جگہ نہیں, قرآن میں بار بار آیا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ ہے جو بسیط کرتا ہے, وسیع کرتا ہے رزق کو اور کم کرتا ہے. اگر کسی کو کچھ لگ رہا ہے کمی ہوگی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو, نہ کہ دھکے کھاتا پھرے جادو ٹونے کرنے والوں کے, ادھر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرے. اور اللہ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے, اور لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک عارضی سامان ہے. 27, اور جو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. کہہ دیجئے, اللہ جسے گمراہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف سے اس کی رہنمائی فرماتا ہے. یعنی تمہاری بہانے بازیاں تمہاری گمراہی کا سبب ہے, معجزے آ بھی جائیں تو تم نے ایمان نہیں لانا. 28, جو ایمان لائے اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی جو اللہ کی, پچھلی آیت میں کیا تھا, جو اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کر دیتا ہے. یہ وہ پھر وہی قانون ہے, جو چاہے اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے خود, جو اکڑ رہے وہ نہیں. جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے یہ لوگ پھر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی اطمینان عارضی لذتوں اور دنیا میں نہ ڈھونڈو, اللہ سے اپنا رابطہ بہتر کرو, اصل اطمینان اللہ کا. ورنہ اگر دنیا ڈھونڈ رہے تو یہ تو جانے والی ہے تم سے, تمہیں تو پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد مر جاؤ گے, یہ جانے والی ہے. اطمینان کے لیے وہ چیز ہے جو کبھی بھی نہیں جائے گی. 29, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے انہی کے لیے خوش نصیبی ہے اور انہی کے لیے بہترین انجام ہے, ٹھکانہ ہے. 30, اے رسول اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی, تاکہ آپ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, جبکہ یہ لوگ خدا رحمان کو نہیں مانتے. کہہ دیجئے, وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. 31, اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قرآن لے کے آؤ جس کو پڑھو تم تو زمین پھٹ جائے, پڑھو تو پہاڑ چل پڑے, پڑھو تو مردے زندہ ہو جائے, ایسا قرآن لاؤ. نہیں, یہ قرآن تمہاری عقل کے لیے معجزہ دلیل ہے، اگر اس کو عقل سے دیکھو گے تو تمہاری عقل کہے گی برحق ہے، اپنی ناجائز چیزوں کو سائڈ پہ کر کے. اور اگر تم نے اس عقل سے نہیں ماننا، اس کا مطلب ہے تم ویسے ہٹ دھرمی پر ہو، تو پھر اگر قرآن کوئی ایسا بھی ہم نازل کرتے جس سے یہ سارے کام ہو جایا کرتے تو بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانتے. جیسے کہ گزشتہ قوموں نے کتنے موجے دیکھے، بنی اسرائیل نے کتنے دیکھے، پھر جاتے. خالق نفسیات انسان اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، بلکہ یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہے. مردے زندہ ہو جائے، پہاڑ چل پڑے، فلان ہو جائے. کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور ان کافروں پر ان کے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی؟ یعنی مومن چاہ رہے تھے کہ یہ سب ایمان جلدی لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پہ یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ نے یہ چاہا ہوتا تو سب ایمان لاتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا. لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، لہذا یہ غلط اپنی حرکتوں کی وجہ، اپنے کردار کی وجہ سے ان پر آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، یا تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. 33. کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے ان کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا؟ کہہ دیجئے ان کے نام بیان کرو جیسے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. تم بتاؤ، تم جو کہہ رہے ہو تمہارے شریکوں میں یہ صفات ہے جیسے اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، تم بتاؤ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دینا چاہتے ہو جس کو وہ اس زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری صفات میں کوئی میرا شریک نہیں ہے، تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا سب کچھ جانتا ہے. یہ محض ایک کھوکھلی بات ہے، بلکہ دراصل کافروں کے لیے ان کی مکاری خوبصورت بنا دی گئی ہے. یعنی خود اپنے پاس سے باتیں گھڑتے ہیں اپنے شریکوں کے بارے میں، پھر اسی سے ان کو وہ بڑی پیاری لگتی ہے کہ ہماری دلیل بہت زبردست ہے. اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو چکا ہے جب تک کہ اپنی ان دھکوسلی دلیلوں سے محبت نہ چھوڑے اور اللہ کے محکم کلام کو نہ دیکھے. یہ اللہ ہدایت کا راستہ بند ہے. حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. 34. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. 35. اہل تقویٰ سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس کے میوے اور اس کے سائے دائمی ہیں، اور یہ ہے اہل تقویٰ کی عاقبت، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے. 36. اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہے. وہ جو نیک لوگ تھے یہودی اور مسیحی، ان کو تو خوشی تھی، ہمیں جو خوشخبری دی گئی تھی وہ آ گیا، جو نیک لوگ تھے، ورنہ جو بےمان تھے وہ تو مخالفت کر رہے تھے. اور بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا، یعنی بعض ایسے کہتے ہیں کچھ ہم مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے، مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. 37. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے. یعنی قرآن دستور ہے، آئین ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں اے رسول آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا. اتنا اللہ کا قانون اہم. 38. بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے اور ہم نے انہیں بھی بیویاں اور اولاد سے بھی نوازا تھا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبی کیونکہ بشر ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی اور وادی میں ہے، قرآن کی وادی میں نہیں ہے. 39. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے. یہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. صرف اشارہ کروں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کی مدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بدل سکتی، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اور یہ علم الہی کی بات ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو خدا نے کہا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. 40 اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں, یعنی اے رسول اگر آپ کی زندگی میں ہی ہم ان پر عذاب لے آئیں جو آپ وعدہ کر رہے ہیں, ہم آپ کو زندگی میں ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں اور آپ کے بعد ان پر عذاب کریں, بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے, آپ اس بات کا فکر چھوڑ دیں, آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا, ہمارے ذمے اللہ کے ذمے حساب لینا ہے, آپ کے ذمے پیغام پہنچانا. 41 کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں, مراد یہ کہ ان کے ارد گرد سے زمین تنگ کی جا رہی ہے, ان کی مہلتیں تمام ہو رہی ہیں. اللہ ہے جو حکم صادر فرماتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی پس پشت ڈالنے والا نہیں. کیا مطلب؟ کہ کوئی اور آئے اور کہے کہ یہ حکم پیچھے میرا حکم آگے, اللہ ہی حکم صادر کرتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. 42 اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھی, یعنی انہوں نے بھی اپنے شرکیہ کام کرنے کے لیے انہوں نے بھی یہ مکر کیے تھے, اور اصل تو مکار شیطان ہے جو توحید سے ہٹاتا ہے. اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں لیکن تمام تر تدبیریں تو اللہ کے ہاتھ میں, وَعِنْدَ اللَّهِ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, یہ تدبیریں جو چالے ہیں یہ تو سب کی سب اللہ کے پاس بہترین ہے, اللہ کے خلاف کون چال چلے. اور وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے, اور کافروں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے. 43 اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے. اور روایات کے مطابق یہ جس کے پاس علم کا کتاب کا علم ہے, مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے, ہماری روایات نے یہ بیان فرمایا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ ابراہیم آغاز سے, بنام خدا رحمان رحیم, الف لام را, یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں, غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کے راستے کی طرف, جس اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات, اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی. یعنی یہ خلاصہ ہے, اگلی باتیں تفصیل ہوگی, یعنی یہ خلاصہ ہے باتوں. 3 کون لوگ ہیں کافر؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو یہ لگ ہے کہ وہ کافروں کی بات ہو رہی ہے, صفت دیکھیں جو دنیا کی خاطر دین کو روند ڈالتے ہیں, وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. کفر, قرآن جو کفر کہتا ہے وہ یہ ہے, جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور راہ خدا سے روکتے ہیں اور راہ خدا میں انحراف لانا چاہتے ہیں, چاہے بظاہر دیندار ہو, حقیقی صراط مستقیم سے روکتے ہیں تاکہ دنیا اپنی فٹ کر سکے, دنیا بھی چلتی رہے, بےمانیاں بھی اور دین بھی بظاہر باقی رہے, تو اللہ کی راہ میں صراط مستقیم میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کی طرف بائل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ زیادہ مزیدار ہے, ادھر دنیا میں بھی موجے ہیں اور آخرت میں بھی, اور وہ اصل صراط مستقیم سے روک دیتے ہیں. بہت واضح ہے, یاد رکھیے اللہ کی آیات, اور قیامت کے دن کسی کے پاس اپنے ڈھکوسلوں کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے. 4 اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں وضاحت سے بات سمجھا سکے, پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. بات سمجھاتا ہے اللہ تبھی رسول اس کی زبان میں آتے ہیں, اور اس میں یہ میسج ہے کہ اگر یہ قرآن مجید عربی میں ہے تو پھر ہمیں زبان اپنی میں سمجھنا چاہیے, نہیں سمجھیں گے تو پھر جواب دینا پڑے گا. کہ دنیا بنانے کے لیے تو بڑی زبانیں سیکھتے تھے اور سمجھ لیتے تھے, آج کل پاکستان میں چائنیز سیکھنے کے سینٹر کھول رہے ہیں, چائنیز زبان سیکھنے کے, کہ جناب سی پیک ہوگا تو ہمیں چائنیز نوکریاں مل سکتی, لیکن قرآن کے معاملے میں اردو ترجمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی. یہ اللہ نے کہا ہے جو دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا تو تکلف کسی کے ساتھ نہیں. یہ صاف صاف قرآن. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, کیا مطلب؟ پھر لوگوں پہ بات واضح ہو جاتی ہے, جو ادھرمی کرے گا اللہ کا قانون نتیجہ گمراہی ہے, جو ادھرمی نہیں کرے گا اکڑے گا نہیں, اللہ کا قانون کا نتیجہ اس کی ہدایت, اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. پانچ, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. اب یہ پھر رسول اللہ کو مکی سورہ تسلی دینے کے لیے پھر پچھلے انبیاء کے قصے سنائے جا رہے ہیں. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ. اللہ کے ایام سے مراد ایسے دن ہیں جن میں ایسے واقعات پیش آئے ہوں کہ جو عبرت والے ہوں اور انسان کو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہو. انہیں ایام خدا یاد دلاؤ, ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانی ہے. لیکن جس میں صبر اور شکر نہیں ہے اس بے ایمان کے لیے کوئی چیز عبرت نہیں بنتی. چھ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو, جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی, وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا. ساتھ, اور اے, اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کیا. اب یہ سب سے خطاب ہے مسلمانوں کی, اللہ کا ایک قانون سنت بیان ہو رہی ہے. جب تمہارے پروردگار نے خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا, شکر کا نتیجہ, اور اگر نہ شکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت. اچھا, یہ شکر کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا, حقیقت شکر یہ ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اس نعمت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اسے ایسے استعمال کرے کہ نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ ہو, یہ ہے شکر. ورنہ پیسے ملے اور عیاشیاں کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے پیسے دیے, یہ شکر نہیں ہے, اس سے برکت نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں, حقیقت شکر ائمہ اطہار نے, اہل بیت اطہار نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہوئی ہے. زبان سے صرف ایک اظہار ہوتا ہے, اس کی ایک روح ہوتی ہے, اگر وہ روح نہ ہو تو زبانی شکر پھر شکر نہیں ہوتی. عمل بتاتا ہے کہ یہ جو منہ سے کہہ رہا ہے یہ تصدیق عمل سے ہوتی ہے یا تصدیق عمل سے نہیں ہوتی. آٹھ, اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب نہ شکری کریں تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز اور لائق حمد, اسے کوئی نہ تمہاری ضرورت ہے نہ اسے کوئی فرق پڑتا ہے, اس کی صفات ویسے ہی رہیں گی جو قابل حمد. نو, کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, نوح, عاد اور ثمود کی قوم, اور جو ان کے بعد آئے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے. یعنی اتنے بدتمیز تھے, بد اخلاق تھے, یعنی یہ حرکت اللہ ان کی بتا رہے ہیں کہ نبی ان کو تبلیغ کرتے تھے تو منہ پہ ان کے ہاتھ رکھ دیتے, اس حد تک گستاخیاں کرتے تھے انبیاء کی, کہتے تھے کہ بات نہیں کرنی تم جاؤ یہاں سے, اور کہنے لگے ہم اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو, اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں اس میں بڑا شبہ انگیز شک پڑا ہوا. یعنی ہمیں بڑا اپنے آپ کو سیاح سمجھ رہے ہیں, یعنی ہم سیاح, ہم باتوں کو جانتے ہیں, تمہاری باتیں بڑی شدید مشکوک ہیں, قابل قبول نہیں ہے تمہاری باتیں. یہ انبیاء کو کہتے تھے پچھلے انبیاء. تس ان کے رسولوں نے کہا, اب انبیاء دیکھیے کیا کیسے کلام کرتے ہیں, ان کے انبیاء نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے, وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخشے, وہ کتنا کریم ہے اور تم کتنے بدبخت ہو, وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دے. وہ کہنے لگے تم تو ہم جیسے بشر ہو, تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے. تم ہمارے جیسے ہو, یعنی تم پر وہی نہیں آتی. اگلی آیت میں وضاحت بھی آ جائے گی, ورنہ نبی بشر تو قرآن خود کہتا ہے. تم ہمیں ان باتوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے, پس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ. کھلی دلیل یعنی معجزہ یا عذاب یا وہ لے آؤ, جیسے یہ چیلنج کیا کرتے تھے انبیاء کو. 11, ان کے رسولوں نے ان سے کہا, اب جواب سنیے توجہ کے ساتھ, بے شک ہم تم جیسے بشر, یعنی یہ بات ٹھیک ہے لیکن جس لیے تم یہ بات کر رہے ہو, جو نتیجہ لے رہے ہو وہ غلط ہے. جیسے خوارج نے نعرہ لگایا تھا نا, ان الحکم الا للہ لا حکم الا للہ, تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہا الباطل, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کا, حکم اللہ کا ہی ہے لیکن جو نتیجہ لے رہے ہیں وہ باطل ہے. بالآخر حکم تو بندے ہی کریں گے نا اللہ کی کتاب سے پڑھ کر, اور وہ مجھ سے بہتر کون ہوگا. یہاں پر بھی انہوں نے ان کی بات کی تائید کی, کہا کہ ہاں بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں, لیکن جس کا تم انکار کر رہے ہو کہ ہم اللہ کا پیغام ہمارے پاس کوئی نہیں آیا, ایسا نہیں ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے, یعنی اس کو اپنے نبی چن لیتا ہے, اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل یعنی معجزہ اذن خدا کے بغیر پیش کریں. اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے, نبی ہی معجزہ کرتا ہے لیکن جب اللہ کا اوپر سے اذن اس کو آ جاتا ہے تو وہ معجزہ اس کو عطا ہوتا ہے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ کر سکیں. 12, اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے, اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے. اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. آیا یہ بات کہنے کے بعد انبیاء جا کے گھر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم گھر بیٹھے ہیں صبر کر رہے ہیں, اللہ پر توکل ہے, اللہ خود ہی ہدایت کر دے گا؟ نہ, صبر کریں گے یعنی ہم بیٹھے رہیں گے, اور توکل کریں گے یعنی نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں چاہے تم سب ہمارے خلاف آ جاؤ. یہ ہے صبر اور یہ ہے توکل, نہ کہ بےمانوں اور کام چوروں نے جو صبر اور توکل کی ڈیفینیشن بنا لی. 13, اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے, یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہو, یا ہمارے دین میں واپس آؤ, انبیاء کو کہہ رہے, یا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اس وقت ان کے رب نے ان پر بھائی کی, یہ رسول اللہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر مکے سے نکلنا پڑے گا تو یہ بھی ہو چکا ہے, یہ دھمکیاں بھی لوگ دے چکے. اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. 14, اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے, یہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے کے دن سے ڈرتا ہے اور میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے, یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم تمہیں زمین میں جانشین بنائیں گے. 15, اور انبیاء نے فتح و نصرت کی دعا مانگی تو ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا, یعنی وہ جو آخری دعا انبیاء کی ہوتی تھی اس کے بعد پھر عذاب آ جایا کرتا. 16, اس کے بعد جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. 17, جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر وہ اسے بہت ناگوار گزرے گا. تصور کرے انسان, تصور بھی نہیں کر سکتا, دیکھ کے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا, اور اس کے پیچھے سنگین عذاب ہوگا, یعنی پیچھے پیچھے تعاقب میں ہوگا, مرنا چاہے گا لیکن موت نہیں آئے گی. 18, جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا, کفر کر دیا, ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا, وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے. یہی تو بہت گہری گمراہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو کفر جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ اگر بظاہر اچھے کام بھی کرتے رہے تو جس دن ان اعمال کا فائدہ ہونا ہے دیکھیں گے کہ گویا جیسے راک ہاتھ میں نہیں آتی, کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. جو انکار کرتے ہیں اللہ کا, 19, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا, اور اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے, وہ یہ کر سکتا ہے, تم نے غور نہیں کیا پچھلی قوموں کے واقعات پر, غور نہیں کیا؟ 20, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, تم اگر سمجھتے ہو تم کوئی چیز ہو اور ہم تو بڑے, ہمیں کون ہرا سکتا ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. 21, اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اب قیامت کا منظر پہلے اللہ دکھا رہا تھا کہ انسان عبرت ہے, اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, تو کمزور لوگ, البتہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے ماضی کا ہے, وہ برازو, اور سب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. اتنا یقینی ہے, قرآن کا انداز ہے کہ یہ اتنا یقینی ہے تمہارا اللہ کے سامنے پیش ہونا کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو گیا, ہو چکا ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے متکبر. اب کچھ دیکھیں, غلط لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جو بڑے متکبر لیڈر اور ایک ان کے فالوور اور چمچے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اور یہ دونوں مل کر لشکر بنتے ہیں شیطان کا دعوت حق کے خلاف. تو کمزور لوگ, اب یہ دونوں آپس میں کیا ڈیلنگ ہوگی ان کی, تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے, ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے, تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے, ہمارا تو خود بیڑا غرق ہوا پڑا ہے, ہم تمہیں کیا بتائیں. ہمارے لیے کوئی فرق نہیں چاہے ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں, ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. 22, اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا, اب جو سب کا چاچا ہے وہ آئے گا بروں کا, وہ کیا کہے گا, اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا. اب صحیح ہدایت والی بات کرے گا شیطان قیامت کے دن, جن باتوں میں پہلے شک ڈالتا تھا اب صاف صاف بیان کرے گا. اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی, یعنی میں نے بےمانی کی تمہارے ساتھ, اب موجے کرو. پھر وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا, یعنی اگر کوئی مجھے برا بھلا کہنا چاہ رہے تو سن لو, میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا, چونکہ تمہیں بھی میری باتوں میں مزہ آتا تھا, جو انبیاء کہتے ہیں ادھر جانے کا دل نہیں کرتا تھا. بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو, نہ تو میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. پہلے تم مجھے, یعنی پہلے دنیا میں تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے, اللہ کی باتیں, اللہ کے حکم میں میری باتوں کو شریک کر کے میری باتیں مانتے تھے. میں یقیناً اس سے بیزار ہوں, وہ جو تم مجھے شریک بناتے تھے میں بیزار ہوں تم سے. ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے. 23, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ داخل کر دیے گئے اپنے رب کے اذن سے ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, وہاں ان کی تحیت سلام ہوگی. یعنی آپس میں جب بھی ملاقاتیں ہوں گی سلامتی کے پیغام ان کی تحیت ہوگی. 24, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. کلمہ طیبہ یعنی توحید, یعنی دین حق شریعت اسلام, اس کی جڑ زمین میں ہے, گہری ہے, کوئی اسے اکھاڑ نہیں سکتا, اور پھل اس کے آسمان تک جا رہے ہیں تو تمہیں اگلی دنیا میں بھی ملیں گے. یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی, یعنی کیسی پیاری مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہے. کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. 25, وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے. انسان کام کرتا جا رہا ہے, باتیں کرتا جا رہا ہے, اس کے لیے نیکیاں اجر لکھے جا رہے ہیں, دنیا میں بھی نتائج نکل رہے ہیں, آخرت میں بھی نتائج نکل رہے ہیں. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. 26, اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی قرار کوئی ثبات نہ ہو. یعنی ظاہر میں یہاں پہ بڑا جیسے ایسے پودے کے جن کی کوئی جڑ نہیں ہوتی, کوئی اچک کے آرام سے باہر پھینک سکتا ہے, یہ کہاں اور مضبوط جڑ والا اونچا پھل دینے والا درخت کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو خبیث باتیں ہیں, تو یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام توحید کے برعکس جو باتیں ہیں یہ جڑ والی نہیں ہے, ان کا جو کچھ ہے یہی پر نظر آ رہا ہے اور یہ اتنی ہلکی جڑوں والی ہے کہ اکھڑنے والی باتیں, ان کی کوئی ٹھوس کوئی ان الباطل کان زہوکا والی بات یہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف بےمانوں کو اچھی لگتی ہے. بےمانوں کو اچھی لگتی ہے چونکہ ان کی غذا انہیں سے ہوتی ہے, وہ اللہ کے حق کی طرف جانا نہیں چاہتے, ورنہ ان کے نتائج آخرت میں بھی برے. اور مثال اس طرح سے دی ہے کہ جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اس کے لیے کوئی ثبات نہیں, یعنی ان کی دلیلوں میں کوئی ثبات, ان کی باتوں میں کوئی ثبات نہیں ہے, ختم ہونے والی. 27, اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے, یعنی یہاں بھی وہ حق پر قائم رہتے ہیں اور وہاں بھی وہ اسی حق کی گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قائم رکھے گا, اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جو کہتا ہے نا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, بعض آیتیں بتاتی ہیں کنہیں گمراہ کرتا ہے, اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور اللہ اپنی مشیت یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ عمل کرتا ہے, اس کے علاوہ اور لوگوں کے قوانین نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق تمہیں گمراہی ملنی ہے تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے, لیکن کوئی اور قانون آ جائے اور تمہیں وہ ہدایت دے دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ جو چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے. 28, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ یہ لیڈروں کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے ان کو نعمت دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی اور خدا کے آئین کے آگے سر نہیں جھکایا, لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا, بےمانی کے پیچھے لگایا اور ہلاکت میں ڈال دیا. اور وہ گھر کون سا ہے؟ 29, وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے, جو بدترین ٹھکانہ ہے. 30, اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیے, اندادن, ند کی جمع انداد, اس جیسے, اس کے برابر, اللہ کے انہوں نے کچھ برابر بنا لیے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے, یعنی اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے ان کی طرف توجہ کروائے, شرک کی طرف توجہ کروائے. ان سے کہہ دیجئے کچھ دن مزے اٹھا لو, آخر کار تمہارا ٹھکانہ آتش. 31, اے رسول میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نماز قائم کرے, یعنی ان اوپر والے لوگوں کی بات کر کے اب اللہ تعالیٰ یعنی ایمان والوں سے فرما رہے, رسول پاک سے کہہ رہے ہیں, اے رسول میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں, انفاق کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن سودا نہیں ہو سکے. پھر خرچ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ اب پیسے جمع بہت کیے ہوئے تھے اب میں خرچ کر لوں تو کچھ نہ, اب خرچ نہیں ہونا. اے رسول میرے بندوں کو بتا دیں نماز قائم کریں اور اب خرچ کریں, یہاں دنیا میں خرچ کریں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی. 32, اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, خلق کیا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا, یعنی پانی کے اندر اور یہ سارے قوانین اس نے بنائے جس کے تحت کشتی چلتی ہے, تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں, اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا, لیکن جب وہ چاہتا ہے طوفان آتا ہے اور تمہیں وہ غرق کر دیتے, تمہاری کشتیوں کو بھی غرق کر دیتے اور سمندروں میں سونامی جب وہ چاہے اٹھا دے. 33, اور اسی نے ہمیشہ جلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے ساری کائنات تمہاری خدمت میں تمہارے لیے, عجب, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے, بقول اقبال. سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا تمہاری خدمت کے لیے. 34, اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے, انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. کفران نعمت والا ہم تصور نہیں کر سکتے, مثلا یہ جو میں ایک سانس لے رہا ہوں اس ایک سانس کے لیے کتنی چیزوں نے اپنی اپنی جگہ پر عمل کیا, کتنی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ میں سانس لے سکوں, کاؤنٹ نہیں کر سکتا انسان. اگر گننے لگے اور عقل سے گنے تو گنتا جائے گا, گنتی ختم نہیں ہوگی. اور یہ جو کہہ رہا ہے اللہ جو تم مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتا ہے, یہ بھی ائمہ اہل بیت نے بڑے خوبصورت انداز میں دعاؤں کی قبولیت کی مختلف شکلیں بتائی ہیں. کوئی کہے میں تو کب سے مانگ رہا ہوں مجھے ملتا ہی نہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہر وہ چیز نہیں دیتا کہ جو تم مانگتے ہو, چونکہ اللہ اس ماں کی طرح ہے کہ اگر بچہ چھری مانگ رہا ہے چھوٹا بچہ اور ماں کو پتا ہے یہ اپنے منہ پہ آنکھ میں مار دے گا تو وہ نہیں دیتی, اگرچہ بچہ روئے روئے اور کہے میری امی نہیں ہو تم, ایسا بھی ہو جائے بے عقل ہے بےچارا, اس چمک کے پیچھے ضد کرتا ہے. اللہ یا کوئی اور چیز دیتا ہے یا کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے, یہ ائمہ اہل بیت نے بہترین بیان فرمایا ہے. 35, اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو پر امن بنا دے مکہ, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. 36, اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے, بہت سارے لوگ ان میں آ کر ان کو تیرا شریک بنا لیتے ہیں. بس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو تو یقیناً مغفرت کرنے والا مہربان ہے, یعنی پھر کام تیرے سپرد ہے. میں ان کو اپنا کہوں گا جو میرے پیچھے چلیں گے, جو میرے پیچھے نہیں چلیں گے پھر وہ تیرے, یہ بھی نہیں کہہ رہے ان کو عذاب دے, کہہ رہے وہ پھر تیرے پاس اختیار ہے, تو ان صفات والا ہے. انبیاء کا ادب دیکھیں, اللہ سے دعا مانگنے, اور آج کل کے بعض دھکوسلے بازوں کی جسارت دیکھیں جو اللہ کا نام لیتے ہوئے کر رہے ہو. 37, اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو کچھ کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا. بہت بڑا امتحان تھا, دودھ پیتا بچہ, بیوی بالکل ویرانے میں, صحرا میں جا نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے, چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کس لیے بسایا ہے؟ اے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کرے. نبی کا ہم و غم دیکھے, اللہ کی عبادت, اللہ کے آگے سر جھکے ان کے, تاکہ یہ نماز قائم کرے, لہذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے, یعنی یہاں پر ان کے لیے اسباب فراہم کر دے. 38, اے ہمارے رب ہم جو کچھ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم, اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپ سکتی ہے نہ آسمان میں. 39, تمام ہم اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے. جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے 84 سال کے تھے حضرت ابراہیم روایت کے مطابق, اور جب اسحاق پیدا ہوئے تو 100 سال کے تھے جو روایات میں بیان آیا اس کے مطابق. میرا رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے, یعنی دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. 40, اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی, اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. 41, اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز دے. 42, اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کریں. اسی دعا سے پتہ چلتا ہے, چونکہ یہ آخری عمر میں دعا ہے حضرت ابراہیم کی, اگر آزر ان کا والد ہوتا تو پھر یہ دعا نہ کرتے, چونکہ اللہ نے تو کہہ دیا تھا دعا نہیں مانگنی, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن چونکہ والدین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آزر کیا تھا؟ چچا تھا, جیسا کہ مکتب اہل بیت کی روایات میں یہ بات بتائی گئی, حقیقی والد نہیں تھا اور ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ بہت پہلے اپنے اس چچا سے بیزاری کر چکے تھے, پھر اس کے لیے وہ نہیں کرتے تھے. 42, 41 کا ترجمہ یہ تھا, اے ہمارے رب مجھے میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز. 42, اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ ہرگز اللہ کو اس سے غافل تصور نہ کریں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, کبھی یہ نہ سمجھیے کہ خدا کو پتہ نہیں ہے. اللہ, اور یہ جب انسان کو ایمان ہو جائے نا کہ یہ جو میرا مخالف ہے, دعوت حق کا مخالف ہے, اللہ اس کی ہر حرکت پہ احاطہ کیے ہوئے, اس کو سکون ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ جس سے میری مدد کرنی ہے وہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہ. اب یہ قیامت کے دن کا منظر ہے, عجیب, اللہ تعالیٰ تصویر دکھاتا ہے تاکہ انسان عبرت لے. دیکھیے, اس دن کے لیے اللہ نے مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. آنکھیں کب پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں؟ جب انسان کے سامنے کوئی انایکسپیکٹڈ, جس کی وہ توقع ہی نہیں رکھتا, وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو اس کی عقل کام نہیں کرتی, بدحواس ہو جاتا ہے, اور اس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں, اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا یہ مراد ہے, یعنی یہ حالت ہو جائے گی ان کی ابھی جو اتنی مکاریاں دکھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ 43, اور وہ منہ اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے, یعنی جس طرف جانا ہوگا اس ڈر کے مارے ادھر دوڑ رہے ہوں گے, اور ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی نہیں لوٹیں گے, یعنی جس منظر کو, جو ہولناک منظر وہ دیکھ رہے ہوں گے, اتنا زیادہ اس میں میو ہو جائیں گے کہ اپنا آپ بھی بھول گئے, ان کی نظریں واپس پلٹے گی نہیں کہ دیکھ لیں کدھر دوڑ رہے ہیں, زمین پہ قدم کہاں پڑ رہے ہیں, ان کے کیا ہے کیا نہیں. اس قدر ہولناک وہ دن ہوگا, اور ان کے دل, قرآن کا لفظ ہے ہوا, ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں, ہوا یعنی جو کھوکھلا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں, دل ان کے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے 44. اور اے رسول لوگوں کو اس دن کے بارے میں خبردار کر دیجئے جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے ہمارے رب نے, ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے, اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور اب رسولوں کی اتباع کریں گے, ان کے پیچھے چلیں گے. جواب دیا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا؟ پہلے جب ہمارے انبیاء کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے تو کتنی اکڑ اور تکبر کے ساتھ تم یہ باتیں کیا کرتے تھے, اب بتاؤ. 45. حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یعنی زمین میں تم ان زمینوں پہ رہے جہاں پہ پہلی قومیں ہلاک ہو چکی تھی, اسی زمین پر تم نے دیکھا تھا ہم نے کیسے نافرمانوں کو ہلاک کیا, تم پر یہ واضح ہو چکا تھا اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان ہم نے کر دی. یہ قرآن کہتا ہے بار بار مثالیں بیان کرتے, یہ سب ہم نے کر دیا, تمہیں سمجھ نہیں آئی اس وقت اپنی اکڑ کی وجہ سے, اب کہتے واپس جانا ہے؟ نہیں. 46. اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی اور ان کی مکاریاں اللہ کے سامنے تھی اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھی جن سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دو. یعنی اتنے مکار, اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی شیطانی لوگ گمراہیاں پھیلانے کے لیے کیسے کیسے اچھے چہرے بنا کے مکر کرتے ہیں, اور بعض اوقات دینی لوگوں کا چہرہ بنا کر وہ تعلیمات عام کرتے ہیں جس سے حقیقی دعوت اتحاد, حقیقی دعوت قرآن وہ نہ ہو, اور لوگوں کو الٹے سیدھے کاموں میں الجھا کر حقیقی دین سے دور رکھتے ہیں اور اس پر ان سے پھر جنت کے وعدے کرتے ہیں. 47. بس آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا, اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے. 48. یہ اس دن ہوگا جب یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی, یعنی یہ نظام ختم ہو جائے گا, ایک اور آسمان اور زمین کا نظام آ جائے گا اور سب اس اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد اور طہار ہے. 49. اس دن آپ مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے, ان کے لباس آگ کے ہوں گے, گندھک یعنی ایک تیزاب قسم کی چیز ہوتی ہے, قطران جس کو قرآن میں کہا گیا, ان کے لباس ویسے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی. 51. تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے, اللہ یقیناً بہت جلد حساب لینے والا ہے. 52. آخری آیت, یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے, بلاغن ھذا بلاغن, یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے اور تاکہ وہ جان لے کہ معبود تو صرف ایک ہے, اور تاکہ عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.